السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الجنائز جنازے کے احکام و مسائل حدیث نمبر 1386. انشاءاللہ آج ہماری یہ آخری کلاس ہوگی. امید ہے کہ تمام احادیث اس چیپٹر کی کمپلیٹ ہو جائے گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے مکمل کروایا, ورنہ ہماری تو استطاعت نہیں تھی کہ ہم کوئی چیز پائے تکمیل تک پہنچا سکتے. اور یہ بھی ایکچولی اس کو تکمیل تو ہم نہیں کہہ سکتے, یعنی ایک حصہ ہوا ہے صحیح بخاری کا, اور ماشاءاللہ اس میں بہت ساری احادیث ہیں. اور ابھی تک ہم 4 لیول تک پہنچے ہیں ان 5-6 سالوں میں, یعنی حدیث کا 4th لیول ہمارا چل رہا ہے ابھی غراس میں ہی, اور امید ہے انشاءاللہ ہم اس کا 5th لیول بھی شروع کریں گے. تو آئیے ہمارا جو کتاب الجنائز اختتام کی طرف ہے, حدیث نمبر 1386. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابو رجع عمران بن تمیم نے, اور ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو. راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا, اور آپ اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے. ایک دن آپ نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کہ آج رات کسی نے تمہیں کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے, انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکش تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا, پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ آگے چلیے. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا, اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا. اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا. جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور اسے جا کر اٹھا لاتا. ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تھا, واپس آ کر پھر وہ اسے مارتا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیے. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے. تنور مطلب آگ کا گڑھا جہاں آگ جلتی ہو, جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ یعنی چوڑا. نیچے آگ بھڑک رہی تھی. جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے, اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے. لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسپرنگ لگے ہوئے لوگ, جب اسپرنگ لگی ہوئی چیز پر جب کوئی جمپ کرتا ہے تو کیسے اوپر اٹھاتے ہیں, لیکن جیسے اسپرنگ نیچے جاتے ہیں تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں. اس تنور میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں بغیر کپڑوں کے. میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے, لیکن اس مرتبہ بھی یہی جواب ملا. کہا کہ ابھی اور آگے بڑھیے. ہم آگے چلے. اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے. نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں, یہاں پر وسط النہر کی بجائے شت النہر ہے کچھ احادیث میں, ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا. نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا, اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں. چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا. وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے. اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس گھر میں بوڑھے جوان عورتیں اور بچے سبھی قسم کے لوگ تھے. میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا. اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ جو تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کی آنکھوں سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے. اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی. اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. پھر جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا تو وہ زناکار تھے، اور جس کو تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا. اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھی. اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا. اور وہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں تم اب کھڑے ہو یہ شہدا کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائل ہیں. اچھا اب اپنا سر اٹھائیے. میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے. میرے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا مکان ہے. اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو. انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہے جو تم نے پوری نہیں کی، اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو آپ مکان میں آ جاتے. اتنا لمبا خواب جو آپ کو دکھایا گیا. اور یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ نابالغ بچے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جو بچے تھے وہ نابالغ بچے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نابالغ بچوں کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی نا کہ جو والدین اولاد کی موت پر صبر کرتے ہیں، چاہے ان کے ایک بچے کی ڈیتھ ہو، دو کی یا تین کی، تو ایسے والدین کو جنت میں گھر دیا جائے گا، یا جنت میں ان کے بچے ان کا استقبال کریں گے اگر انہوں نے صبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے تھے. تو تھی تو حدیث ہی کسی اور ٹاپک کے تحت، یعنی بچے کہاں رہیں گے، نابالغ بچے، اس لیے لائے تھے امام بخاری. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جھوٹ بولنے کی سزا کتنی زیادہ بڑی ہے، لیکن آج انسان کتنی آسانی سے جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. یعنی تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے انسان کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتا یا اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا میرا آج کا جھوٹ کل مجھے کتنی بڑی سزا تک پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے ہم سب کو، آمین. اور دوسرا شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا عالم تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں عمل بھی نہیں کرتا تھا. یعنی عشاء کے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جانا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو نہ دہرانا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تہجد ہے، واللہ عالم. یعنی غفلت سے سوئے رہنا اور دن پر عمل نہ کرنا. یعنی قرآن پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی ہر بات، ہر آیات پر عمل کر سکیں، آمین. اور جو تنور میں تھے لوگ، یعنی آگ میں جو جل رہے تھے اور اوپر آتے پھر نیچے چلے جاتے، یہ زناکار تھے. اور جو خون کی نہر میں تھے، یعنی خون کا پانی تھا اس میں جو شخص تھا اور اس کو پتھر سے واپس مارا جاتا اور وہ واپس اسی میں چلا جاتا، وہ سود خور تھا، یعنی سود کھانے والا. آج کتنی آسانی سے انسان سود کا لین دین کر رہا ہے یا سودی کاروبار کر رہا ہے. یعنی وہ جو ایکچولی جو کرایہ دار آج کل گھروں میں جا کر رہ رہے ہیں نا، جس کو کیا کہتے ہیں، ایک سر ڈپازٹ وہ رکھوا دیتے ہیں اپنا پیسہ اور بغیر کرایہ دیے اس گھر میں رہتے ہیں، تو ایکچولی وہ سود کھا رہے ہیں وہ لوگ. انہوں نے خود سود سے رقم دی ہے گھر مالک کو اور وہاں فری رہ رہے ہیں، ان کا سود ہے اصل میں. ہاں ہیوی ڈپازٹ، لیکن پھر کرایہ نہ دینا. اگر آپ ڈپازٹ ایک ضمانت کے طور پر دیتے ہیں اور کرایہ بھی دے رہے ہیں ساتھ میں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کرایہ جو لوگ آج کل کیا کریں کہ جیسے 5,000 کرایہ سمجھے ایک فلیٹ کا، تو اب وہ سود نہ ہو کر کے اب ان کو یہ بات بھی معلوم پڑ گئی کہ سود ہو جا رہا ہے، تو کیا کریں کہ اچھا ٹھیک ہے تم 200 روپے کرایہ دے دینا، 500 روپے کرایہ دے دینا، یعنی 5000 روپے کے گھر کرائے کے گھر کا 500 روپے کرایہ دینا، کس کو بے وقوف بنانا ہو آپ بتائیں؟ کہ آج کے زمانے میں جو فلیٹ 5000 روپیز رینٹ پر جا سکتا ہے، تو آپ اس کی جب 500 دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو دھوکا ہوا نا، اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے سکتے ہیں بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے، اور رسول اکرم کو بھی ان کا گھر دکھا دیا جاتا لیکن ابھی ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، سبحان اللہ، یعنی خوبصورت گھر وہ انبیاء کے ہوں گے. پیر کے دن مرنے کی فضیلت کا بیان. جمعہ کے دن کی موت کی فضیلت اسی طرح جمعہ کی رات مرنے کی فضیلت دوسری احادیث میں آئی ہے. پیر کا دن بھی موت کے لیے بہت افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن وفات پائی. ابو بکر صدیق کی آرزو بھی یہی تھی لیکن ان کا انتقال منگل کی رات ہوا. ہم سے معلہ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے، اور ان سے ہشام بن عربہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے، میں والد مالد حضرت ابو بکر کی خدمت میں ان کے مرض الموت میں حاضر ہوئی. تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں کا کفن دیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا. آپ کو کفن میں قمیص اور امامہ نہیں دیا گیا تھا. اور ابو بکر نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن. پھر پوچھے کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے. اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، پھر مجھے کفن انہی کا دینا. میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے. فرمایا کہ زندہ آدمی نئے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے، یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا. پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا. دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کی آرزو ہو وہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق کتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے لیکن جو وہ چاہتے تھے اس دن وہ نہیں ہوا، بلکہ ان کا دوسرے دن انتقال ہوا. تو ان کی آرزو تو تھی پیر کے دن ان کی موت واقع ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے کام ہوتے ہیں سارے. اور اپنے کفن کے لیے انہوں نے پرانا کپڑا پسند کیا نہ کہ نیا کپڑا. اور کتنی اچھی بات کی کہ نیا کپڑا زندہ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے دوسری کتابوں سے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ کچھ اور جملے نہ نکالنا مجھ سے، بلکہ وجہ ات سکرت الموت بالحق پڑھو، یعنی آج سکرات موت کا وقت آ گیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کیسے تھے، یعنی وہ کیسی انہوں نے سادہ زندگی گزاری، اور مرنے کے بعد بھی وہ کیسے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑ گئے. اور علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قیمتی کپڑا کفن کے لیے استعمال نہ کیا جائے کیونکہ وہ تو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو عمدہ کفن سے مراد ہے کہ صاف ستھرا کپڑا ہو، دھلا دھلایا ہو. قیمتی سے مراد یہ نہیں کہ بہت مہنگا کپڑا ہو، یعنی میت کو ایسا بھی نہ تم کرو کہ برے حال میں چھوڑ دو. اور ایک اور بات جو ہمارے یہاں پر دیکھنے میں آئی ہے کہ میت کو جو کفن دیا جاتا ہے وہ ایسا بھی عجیب سا کڑک سا کپڑا ہوتا ہے کہ وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا ہے، تو نرم کپڑا، یا تو اس کو دھو کر نرم کر لیا جائے تاکہ لپیٹنے میں آسانی ہو کفن کو. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سفید کپڑوں کا کفن دینا اور 3 کپڑے کفن میں استعمال کرنا مستحب ہے، یعنی مردوں کے لیے. ناگہنی موت کا بیان. ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے باپ نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ملے گا. سبحان اللہ، اس سے ہم کو عیسیٰ علیہ ثواب کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے. اور 2 اور احادیث ہم کو ملتی ہیں جو یہاں صحیح بخاری میں تو نہیں ہے لیکن ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور اوتھینٹک احادیث ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ نے پوچھا تھا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے تو کیا میں ان کی طرف سے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پانی کا انتظام کر دو، یعنی سب سے بہترین عیسیٰ علیہ ثواب کا کام کسی میت کی طرف سے ہو سکتا ہے تو پانی کا انتظام کروا دینا ہے ان کی طرف سے، اور صدقہ اور خیرات کرنا چاہے کسی بھی مد میں ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کبھی کسی کی ضرورت کو پوری کر دینا، یا کسی دینی کام کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، یہ تمام ان چیزوں میں شامل ہو جائے گا، یعنی خیر کے کاموں میں. اور ناگہانی موت اگر ہوتی ہے, یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی ناگہانی یعنی اچانک موت ہو جائے تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے, یا کوئی غلط اس سے ہم آپ جو ہے کوئی غلط گمان نہیں قائم کر سکتے, یہ بھی ایک نارمل بات ہے. حالانکہ رسول اکرم نے اس سے ناگہانی موت سے پناہ مانگی ہے, لیکن اگر اچانک موت آ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اچانک موت آ جاتی ہے تو انسان کو وصیت کی مہلت نہیں ملتی, یا کوئی وہ نیک کام نہیں کرتا ہے یعنی خاص طور سے سوچ کر. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو اگر موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ اور خیرات کرتی ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, نیک اولاد, یعنی وہ نیک اولاد کو اس بات کا خیال اور احساس ہوا کہ میری والدہ کو اگر موقع ملتا تو وہ صدقہ اور خیرات ضرور کرتی, تو کیا میں ان کی طرف سے کر دوں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی ہمارا اسی طرح ہمارے مرنے کے بعد خیال رکھنے والے بنے, اور ہماری طرف سے صدقہ اور خیرات کیا کریں, ہمارے لیے دعائیں خیر کریں, مغفرت کی دعا کرنے والے بنے, اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. تو ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے اور گناہگار کے لیے ایک طرح سے پکڑ ہے. تو آپ میت کی طرف سے کوئی بھی نیک کام کر سکتی ہیں, لیکن نیک کام میں قرآن پڑھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, یا بیجوں پر کچھ آیتیں پڑھنا یا ذکر و اذکار پڑھنا وہ بھی ثابت نہیں ہے. ہاں, صدقہ اور خیرات ثابت ہے, پانی کا انتظام کروا دینا ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر کی قبروں کا بیان سورہ عبسہ میں جو آیا ہے, فاقبرہ, تو عرب لوگ کہتے ہیں اقبرت الرجل اقبرہ, یعنی میں نے اس کے لیے قبر بنائی, اور قبرتہ کے معنی میں نے اسے دفن کیا. اور سورہ مرسلات میں آتا ہے کفاتہ کا لفظ ہے, زندگی بھی زمین ہی پر گزارو گے اور مرنے کے بعد بھی اسی میں دفن کیے جاؤ گے. یعنی قرآن میں دراصل یہ الفاظ آئے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے, کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے, اور ان سے ہشام بن عروہ نے, اور ایک اور سند ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں گویا اجازت لینا چاہتے تھے, دریافت فرماتے آج میری باری کن کے یہاں ہے, کل کن کے یہاں ہوگی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن کے متعلق خیال فرماتے کہ بہت دن بعد آئے گی, چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح اسی حال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ دفن کیے گئے. تو اس سے اصل میں امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسولوں کو بھی قبر میں ہی دفن کیا گیا, اور قبر ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ مرنے کے بعد کسی کو, جو اس کو آخری سفر کی تیاری ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے, تو وہ قبر میں دفن کرنے سے ہی ہوتا ہے, اور یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کو عزت اور احترام کے ساتھ سفید اور صاف ستھرا کفن پہنانے کے بعد, غسل دینے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. تو یہ دراصل 11 ہجری کا دن تھا, سفر کا مہینہ تھا, رسول اکرم کو تکلیف شروع ہوئی, اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جو رومال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھا وہ بخار کی وجہ سے ایسا گرم تھا کہ میرے ہاتھ کو برداشت نہ ہو سکی. آپ 13 دن یا 14 دن بیمار رہے, آخری ہفتہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہی قیام کیا. ان ایام میں بیشتر آپ مسجد میں جا کر نمازیں پڑھاتے رہے, مگر 4 دن پہلے حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. آخر 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن چاشت کا وقت تھا, آپ کی اسی وقت وفات ہوئی, یعنی آپ رفیق کے اعلیٰ سے جا ملے. اس وقت آپ کی عمر 63 سال 63 ایئر اور 4 دن تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. تو وفات کے وقت صحابہ کرام نے آپ کے دفن کے متعلق سوچا کہ کیا کیا جائے, اور آخری رائے جو قرار پائی کہ حجرہ مبارک میں ہی آپ کو دفن کیا جائے, کیونکہ انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں اسی جگہ وہ دفن کے لیے مخصوص ہوتی ہے, یہ ابوبکر صدیق کو رسول اکرم نے فرمایا تھا. تو یہاں پر امام بخاری کا اوپینین یہ ہے کہ اگر مرنے والے کو اس کے گھر میں بھی دفن کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں اسے دفن کیا جانے لگا جگہ جگہ تو پھر اسی سے شرک اور بت پرستی پھیلے گی. ویسے تو اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان یا مومن کو قبرستان ہی میں دفن کرنا چاہیے, الگ سے اس کی قبر نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ اس سے پھر شرک کی شروعات ہوتی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خواہش عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رہنے کی, لہٰذا وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت یہاں پر ثابت ہوتی ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن حمید نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی، لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے رسول اکرم کو وہیں دفن کیا گیا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے، نہیں اگر عام قبرستان میں ہوتی تو لوگ آرام سے وہاں پر پھر تو شرک کرنے لگ جاتے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، اور ان سے سفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی جو کوہان نما ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارے ابھی جو اب کیا کہوں میں، نام نہاد اسکالر ہی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی وفات پر ان کی قبر کو پختہ بھی بنا لیا، تو آپ بتائیں کہ صحیح عالم کوئی ایسی پختہ قبر بنا سکتا ہے جو صحیح دین کا علم رکھتا ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو پختہ نہ بناؤ، اور وہ کتنی ہونی چاہیے، کتنی اونچی ہونی چاہیے قبر، کہ بہت اونچی بنا سکتے ہیں پہاڑ کی طرح، پیرامڈ کی طرح؟ نہیں، کتنی ہونی چاہیے؟ بس اونٹ کے کوہان کے برابر ہونی چاہیے۔ جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بس ایسے ہی ہے، کوہان نما، اور آپ جنت البقیع آپ نے دیکھا ہوگا اور مکہ مدینہ دونوں کا قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں آپ کو کوئی قبر پکی ملتی ہے؟ نہیں۔ لوگوں نے تو کہا ہے، یہ تک سننے کو ملا اور صحیح خبر ہے نہیں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کسی کچھ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے قبرستان میں اپنے جو بھی ان کے پیارے مرے ہیں وہاں پر اے سی لگا رکھا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پکی قبر کے اوپر اے سی کی ہوا اندر کہاں پہنچتی ہوں گی بھلا، پھر قبر کو کھلا رکھنا تھا تاکہ اے سی کی ہوا پہنچ سکے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہم نے فروہ بن ابی المعیس ابی المغرس نے بیان کیا، ہم سے کہا کہ ہم سے علی بن مسہر نے، اور ان سے ہشام بن عروہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا، لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا۔ آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں، اللہ گواہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ تو عمر کا قدم ہے۔ سبحان اللہ، شہدا کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی نا، اور انبیاء کے جسم کو بھی نہیں۔ سبحان اللہ، تو عروہ بن زبیر نے پہچان لیا تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے۔ ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری جو یعنی رسول اکرم کی جو دوسری بیویاں تھیں ان کے ساتھ بقیہ غرقد میں مجھے دفن کرنا، جو میری بہنیں تھیں، دوسری صواحبی کا لفظ آتا ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے۔ سبحان اللہ، کیا عاجزی ہے، آپ سوچیں، اگر وہ چاہتی تو انہوں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھ چھوڑی تھی پہلے، لیکن بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مانگا، ریکویسٹ کی، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، اور اپنے لیے انہوں نے اسی جگہ دفن ہونا پسند کیا جہاں پر دوسری ازواج مطہرات تھیں رضی اللہ عنہن۔ یعنی آپ سوچیں کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، ان کا جو علم تھا کس کمال درجے کا تھا، ان کی عاجزی آپ دیکھ لیں، ان کی دورس نگاہی دیکھیں، دور اندیشی دیکھیں۔ اور اوپر جو ہم نے بات پڑھی کہ ولید کا جو خلافت کا زمانہ تھا اس میں عمر بن عبدالعزیز کو، جو اس کی طرف سے مدینہ کے عامل تھے، اس نے لکھا کہ ازواج مطہرات کے حجرے گرا کر مسجد نبوی کو وسیع کر دیا جائے، اور رسول اکرم کی قبر مبارک کی جانب دیوار بلند کر دے کہ نماز میں ادھر منہ نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ حجرے گرانے شروع کیے تو ایک پاؤں زمین سے نمودار ہوا، جسے عروہ نے پہچان لیا اور بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے، جسے یوں ہی احترام سے دفن کیا گیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسر نفسی کی بنا پر فرمایا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن ہوں گی تو لوگ آپ کے ساتھ میرا بھی ذکر کریں گے اور دوسری بیویوں میں مجھ کو ترجیح دیں گے جسے میں پسند نہیں کرتی، لہٰذا مجھے بقیہ غرقد میں دفن ہونا پسند ہے جہاں میری دوسری بہنیں نے ازواج مطہرات دفن ہیں۔ اور پھر وہ جگہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مختص کر دی تھی۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑا ایثار تھا اور قربانی تھی ان کی طرف سے جو انہوں نے اس وقت دی تھی۔ حدیث 1392، ہم سے قطیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے، اور کہا کہ ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے عروہ بن میمون اودی نے، بیان کی کہ میری موجودگی میں عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا اور کہے کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر واپس آئے تو عمر نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی، لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا، اور پھر دوبارہ عائشہ کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہیے، اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ میں اس عمر خلافت کو ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اکرم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائے خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے نام لیے۔ اتنے میں ایک انصاری نوجوان داخل ہو اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو اللہ عزوجل کی طرف سے، آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے، پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا، پھر آپ نے شہادت پائی۔ عمر بولے، میرے بھائی کے بیٹے، کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب۔ ہاں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کے حقوق پہچانے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ میری وصیت ہے کہ ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگزر کیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، انہیں بچا کر لڑا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بار نہ ڈالا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی نصیحتیں تھیں۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کہ ہمارے لیے بھی آج بھی یہ مشعل رہا ہے، یہ نصیحتیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اجازت لی، یہ نہیں کہا امیر المومنین تھے تو اگر آج کے جیسے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، وزیر اعظم اور منسٹر اور صدر وغیرہ لوگ، وہ تو دھانس دھاندلی سے اپنے لیے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں نا، لیکن سبحان اللہ کیسے انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اجازت لے کر وہاں پر دفن ہوئے، کیونکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اور ان کے والد تھے۔ اس پر تو کوئی ان کو، یعنی ابو بکر صدیق کو جب دفن کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے ان کو کوئی اعتراض نہ رہا ہوگا کیونکہ وہ والد تھے، لیکن اب یہ تو باہر کے لوگ تھے نا، باہر کے آدمی تھے عمر رضی اللہ عنہ، تو اجازت لی اور اجازت مل بھی گئی، لیکن پھر بھی کہا کہ جب ایک بار اور، کیونکہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے انہوں نے یا ایک لچک میں آ کر اجازت دے دی ہو، تو میرے مرنے کے بعد پوچھنا تاکہ ان کو کوئی ان کے یعنی کوئی فورس یا کوئی زبردستی نہ ہو۔ تو جب ان سے دوبارہ بھی پوچھا گیا تھا مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، تب بھی انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور خلیفہ کے لیے کس کو نامزد کر کے گئے؟ 6 صحابہ کو نامزد کر کے گئے تھے، اس میں سے 2-3 لوگ تو خود بری ذمہ ہو گئے تھے، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف ہے اور زبیر بن عوام ہے، انہوں نے خود ہی پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں بننا ہی نہیں ہے، اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے، یہ پہلے ہی باہر ہو گئے تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جب ان کے سامنے تعریف کی جانے لگی کہ آپ نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ تعالی نے آپ کو امیر المومنین بنایا، تو کہا کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے اگر میں برابر برابر چھوٹ جاؤں تو یہی میرے لیے کافی ہے، یعنی مجھے عذاب نہ ہو بس۔ سبحان اللہ، اتنا سب کچھ کر کے بھی آپ دیکھیں کہ کیا توقعات اور کیا امید تھی، اور آج ہم کچھ نہ کر کے بھی آرام سے بیٹھے ہیں اور بس یہ آرزوں اور تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت تو ہمارے لیے پکی ہے بس، ہے نا، کچھ بھی کام نہیں کیا ہم لوگوں نے، یا کچھ محنت، جدوجہد، کوشش جنت کے لیے کچھ بھی نہیں کی۔ اور کتنی اچھی نصیحت اور وصیت کی انہوں نے کہ مہاجرین کے تعلق سے بھی اور انصار کے تعلق سے بھی، اور ایون غیر مسلموں کے تعلق سے، جو ذمی ہوتے ہیں مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، یعنی کسی مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں رہنے والے لوگ ذمی کہلاتے ہیں جو نان مسلمس ہوتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص تھی، ادوی ہیں، قریشی ہیں، اور 6 سال اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور بعض کہتے کہ 5 سال اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی ان سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، اور بعض کہتے کہ 40 مرد عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ان کا لقب فاروق تھا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے 3 دن پہلے اسلام لائے تھے۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم سبھی جانتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایک پارسی غلام تھا ابو لولو، یعنی مجوسی تھا وہ، تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دل میں کچھ کینہ رکھا، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو خنجر سے اس نے زخمی کیا. ایک محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، 63 ایج تھی ان کی، اور خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینے ہے. آپ کا نماز جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہوئے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، وہیں ان کو دفن کیا گیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو صالحین کس کے پہلو میں دفن ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت مرنے کے بعد بھی کس کے ساتھ رہتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ دفن ہونا، یعنی ان کے پڑوس میں دفن ہونا اور اس کی آرزو کرنا، یہ جائز ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ آپ آرزو کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، یعنی کسی کے قریب دفن ہونے کی، اور لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے کسی مرنے والے کو. اگر اس نے وصیت بھی کی ہوگی تو اس کی وصیت مانی نہیں جائے گی. مردوں کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان. ہم سے آدم بن ابی عیاص نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عامش نے، اور ان سے مجاہد نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی حدیث ہے. میں تو اس کو اپنے لیے ایک طرح سے مشعل راہ سمجھتی ہوں اس حدیث کو. ہمارے یہاں آج کے بہت سارے علماء تک دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں جو مر چکے ہیں آلریڈی، یعنی جو علماء وفات پا چکے ہیں ان کی برائیاں کی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس نے اجازت دی ہے کہ کسی عالم کی آپ برائی کریں؟ جو اس عالم نے عمل کیا وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اچھی طرح. ہم کیوں گڑے مردے اکھاڑتے ہیں، اور کیوں بلا وجہ دوسروں پر طنز کرتے ہیں، یہ برائیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں دوسروں کی؟ تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہے کہ جو مسلمان مر جائیں ان کا مرنے کے بعد عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے عزیزوں کو بھی اذیت پہنچ سکتی ہے. ہاں، لیکن جو غیر مسلم ہیں، جن کی برائیاں کھلم کھلا ہیں، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کو برائی سے روکنے کے لیے اس کی برائی کی جا سکتی ہے کہ کوئی اس کو فالو نہ کرنے لگے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نام لے کر باقاعدہ لوگوں کی برائیاں نکالنا اور اس کو لوگوں کے سامنے سر عام بیان کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام بری باتوں سے اور برے کاموں سے، اور ہم کو ہمیشہ حق کا ساتھی بنائے. آمین. تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا جنازے کے مسائل والا چیپٹر ختم ہوا، یعنی کتاب الجنائز. کوئی ڈاؤٹ ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ پوچھ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.